تو سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں سب سے پہلے عالمی خبریں. پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طہٰ شمیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. سلام قبول کیجیے. پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. ہندوستان کے ریاست مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس کی سربراہ ممتا بنرجی کی بحیثیت وزیر اعلی تقریب حلف برداری. مقبوضہ فلسطین میں صیونی پولیس کی بربریت. جارج فلیٹ کے قتل کا طریقہ اپنا کر فلسطینی نوجوان کی گرفتاری. تہران میں حماس کے نمائندے خالد قدومی کا انٹرویو. پرچم قدس کے زیر سایہ اتحاد کی اپیل. اور ایران کے خلاف اقتصادی جنگ اور خطے کے ملکوں کو ایران سے دور کرنے کی صیونی سازش ناکام ہو گئی ہے. صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی کا بیان. اور اب پیش خبریں تفصیل سے. ہندوستان کی ریاست مغربی بنگال میں ممتا بنرجی نے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لے لیا. کولکاتہ سے موصلہ رپورٹ کے مطابق ترنمول کانگریس کی سربراہ ممتا بنرجی نے بدھ کو گورنر ہاؤس راج بھون میں منعقدہ ایک تقریب میں اپنے عہدے اور رازداری کا حلف لیا. انہوں نے حلف بنگالی زبان میں لیا ہے. انہوں نے ریاستی وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے مسلسل تیسری بار حلف لیا ہے. اس تقریب میں ان کی پارٹی کے منتخب اراکین اسمبلی اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی. ان کی تقریب حلف برداری میں اپوزیشن کا کوئی بھی لیڈر موجود نہیں تھا. ممتا بنرجی نے پہلی بار 2011 اور دوسری بار 2016 میں ریاستی وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لیا تھا. 2016 کے اسمبلی انتخابات میں ان کی جماعت نے 211 اور 2021 کے انتخابات میں 213 نشستیں حاصل کی ہیں. ہندوستان میں کورونا کے پھیلاؤ میں 3 دن کی گراوٹ کے بعد بدھ کو ایک بار پھر اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. ہندوستانی وزارت صحت نے بدھ کو ایک بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 382,315 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا. یہ سیارت میں کہ ہندوستان میں 2 مئی کو 392,000, 3 مئی کو 368,000 اور 4 مئی کو 357,000 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا تھا. کورونا کے یومیہ مریضوں کی تعداد کے لحاظ سے ہندوستان بدستور سب سے اوپر چل رہا ہے. ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 2,06,65,148 ہو گئی ہے, جبکہ 1,69,148 افراد کورونا کو شکست دے چکے ہیں. ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے مزید 3,780 افراد لقمہ اجل بن گئے, جس کے بعد کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 226,188 ہو گئی ہے. ہندوستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 34,87,229 ہے. ادھر پاکستان میں کورونا کے پھیلاؤ اور اموات میں تیزی آ گئی ہے. پاکستان کے قومی کورونا کمانڈنٹ آپریشن سینٹر نے ملک میں کورونا کے پھیلاؤ میں تیزی کی وجہ اس وبا سے بچاؤ کے لیے طبی ہدایات کو نظر انداز کرنا بتایا ہے. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 4,113 نئے مریضوں اور 119 اموات کا اندراج کیا گیا. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 5,665 مریض شفایاب ہوئے. پاکستان میں کورونا سے 841,636 افراد متاثر ہو چکے ہیں, جن میں سے 18,429 کا انتقال ہو چکا ہے. 738,727 کورونا کو شکست دے چکے ہیں اور 84,480 افراد زیر علاج ہیں. پاکستان میں کورونا کے بدحال مریضوں کی تعداد 5,211 بتائی گئی ہے. ایک اور ایرانی کورونا ویکسین فخرا کی انسانی آزمائش کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گئی. ایران کے شہید ایٹمی سائنسداں محسن فخری زادے کے بیٹے کو فخرا ویکسین کی ڈوز لگانے کے ساتھ ہی اس ویکسین کی انسانی آزمائش کا عمل مکمل ہو گیا. اس ویکسین کی انسانی آزمائش کے لیے رضاکاروں کی رجسٹریشن گزشتہ ماہ شروع کی گئی تھی. فخرا ویکسین کی انسانی آزمائش کے پہلے مرحلے کا آغاز 16 مارچ کو ہوا تھا اور شہید فخری زادے کے فرزند کو پہلا ڈوز لگایا گیا تھا. اس موقع پر ایران کے وزیر دفاع اور وزیر صحت بھی موجود تھے. صہیونی حکومت کی پولیس نے ایک فلسطینی نوجوان کو جارج فلیٹ کے قاتل کی طرز پر نہایت وحشیانہ طریقے سے گرفتار کیا ہے. ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کی پولیس نے بیت المقدس کے شیخ جراح محلے میں ایک فلسطینی جوان کے گھر پر وحشیانہ حملہ کیا اور اس کے گھر میں گھس کر اس کی گردن کو گھٹنوں سے دبا کر نہایت دردناک طریقے سے گرفتار کیا۔ یہ وہی طریقہ جو امریکی پولیس نے سیاہ فام امریکی شہری جارج فلیڈ کو قتل کرنے کے لیے اختیار کیا تھا۔ سفید فام امریکی پولیس افسر نے سیاہ فام امریکی شہری جارج فلیڈ کو پیٹ کے بل سڑک پر لٹا کر اس کی گردن کو اپنے گھٹنے سے اس وقت تک دبائے رکھا تھا جب تک اس کا دم نکل نہیں گیا تھا، جبکہ جارج فلیڈ بری طرح تڑپتا رہا، پانی مانگتا رہا اور کہتا رہا کہ میں سانس نہیں لے پا رہا ہوں۔ صہیونی فوجوں نے منگل کو بھی جنوبی شہر نابلس میں دسیوں فلسطینیوں کو گرفتار کیا تھا۔ صہیونی اپنے توسیع پسندانہ اہداف کے حصول کے لیے ہر روز فلسطینیوں کے گھروں پر حملے کرتے ہیں اور بے بنیاد دعووں اور بہانوں سے انہیں گرفتار کر لیتے ہیں۔ فلسطینی استقامتی گروہوں نے اعلان کیا کہ اس سال عالمی یوم قدس کو صہیونیوں کے خلاف انقلاب و انتفاضہ کا دن ہونا چاہیے۔ عالمی یوم قدس کے موقع پر فلسطین کے استقامتی گروہوں نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا کہ عالمی یوم قدس کو صہیونیوں کے خلاف یوم جہاد و انتفاضہ کے طور پر منایا جانا چاہیے۔ فلسطین کے استقامتی گروہوں کے بیان میں آیا ہے کہ ہم غرب اردن، بیت المقدس اور 1948 کے مقبوضہ علاقوں کے فلسطینیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بیت المقدس کے شیخ جراح محلے کے باشندوں کی حمایت کریں اور صہیونی دشمن کو بھی اس محلے میں کسی بھی طرح کی حماقت کے نتائج کی بابت خبردار کرتے ہیں۔ فلسطینی استقامتی گروہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ بیت المقدس میں غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ ہماری جنگ تشخص اور بقا کی جنگ ہے، اور بیت المقدس مسلم امہ کا اصلی مسئلہ غاصب صہیونی حکومت کے خلاف جنگ کا محور اور فلسطین کا دائمی دارالحکومت ہے، اور فلسطین میں غاصبوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ استقامتی گروہوں کے بیان میں کہا گیا کہ آزادی فلسطین کے لیے بہترین اور نزدیک ترین راستہ مسلح جدوجہد اور ان سازشوں کا مقابلہ کرنا ہے جن کے ذریعے فلسطینی کاس کو نابود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ قدس شریف ہمیشہ سے عربی و اسلامی رہا ہے اور رہے گا، اور قدس شریف ہی مسلم امہ کا اصلی موضوع غاصب صہیونیوں کے خلاف جدوجہد کا محور ہے، اور فلسطین میں غاصبوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ فلسطینی استقامتی گروہ نے زور دے کر کہا ہے کہ قدس میں غاصبوں کے خلاف ہماری جنگ تشخص اور موجودیت کی جنگ ہے، اور سنچی ڈیل، زمینوں کا انضمام، غاصبانہ قبضہ اور روابط کو معمور پر لانے کی کوششیں دم توڑ رہی ہیں، اور فتح و کامیابی مسلم امہ کا مقدر اور یقینی ہے۔ دریں اسنا تحریک حماس کے فوجی بازو عز الدین قسام بریگیڈ کے کمانڈر نے صہیونی حکومت کو بیت المقدس کے شیخ جراح محلے میں مظالم و جرائم کا سلسلہ جاری رکھنے کی بابت انتباہ دیا ہے۔ محمد الزیف نے بدھ کی صبح کہا کہ استقامتی کمانڈر اور قسام بریگیڈ بیت المقدس اور شیخ جراح محلے میں ہونے والے واقعات کا نہایت قریب سے جائزہ لے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس محلے میں یہاں کے باشندوں کے خلاف جرائم کا سلسلہ جاری رہا تو استقامت خاموش نہیں بیٹھے گی اور دشمن کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ محمد الزیف نے مزید کہا کہ یہ آخری انتباہ ہے۔ صہیونی حکومت گزشتہ کئی دنوں سے شہر بیت المقدس میں واقع الشیخ جراح محلے کے باشندوں سے ان کے گھروں کو خالی کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ صہیونیوں کے اس اقدام کے نتیجے میں اس محلے کے ہزاروں باشندے بے گھر اور دربدر ہو جائیں گے۔ صہیونی حکومت کی جانب سے فلسطینیوں کو اپنے گھروں کو خالی کر دینے کے حکم کے بعد سے شیخ جراح محلے کے عوام گزشتہ کئی دن سے دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں، جسے صہیونی حکومت کو چلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تہران میں حماس کے دفتر کے سربراہ نے زور دے کر کہا کہ فلسطین کا علاج قدس کے پرچم تلے متحد ہو جانا ہے۔ تہران میں تحریک حماس کے دفتر کے سربراہ خالد قدومی نے ہمارے نمائندے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ بیت المقدس کا مسئلہ حق و باطل کا مسئلہ ہے، اور فلسطین کا علاج بیت المقدس کے پرچم تلے متحد ہونا ہے۔ خالد قدومی نے مزید کہا کہ یوم قدس کے دو پہلو اور منظر نامے ہیں، ایک تاریخی اور ایک آج کا۔ تاریخی لحاظ سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی انقلاب کی کامیابی سے پہلے بھی اس مسئلے کی جانب متوجہ کیا تھا۔ خالد قدومی کا کہنا ہے کہ ایرانی شخصیات اور علماء کا قتل اور علاقائی و عالمی امن استحکام کے خلاف اقدام وہ مسائل ہیں جن میں صہیونی حکومت براہ راست ملوث رہی ہے۔ دراصل یوم قدس سے متعلق ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے تحریک جہاد اسلامی فلسطین کے نمائندے ناصر ابو شریف نے کہا ہے کہ آج ہم مقبوضہ فلسطین اور غزہ کے درمیان دفاعی توازن کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور یہ دفاعی توازن شہید الحاج قاسم سلیمانی جیسے شہدا کی جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ ناصر ابو شریف نے یوم اللہ آزادی قدس سے متعلق اجلاس میں کہا کہ یوم قدس بھی ایک یوم اللہ اور تاریخ کی خطرناک یلغار کے مقابلے میں مسلم امہ کے اٹھ کھڑے ہونے کا دن ہے۔ ابو شریف نے یوم قدس کو دنیا کو حقائق سے آگاہ کرنے کا دن قرار دیا اور زور دے کر کہا کہ مسلم امہ کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے راستے پر چلتے ہوئے سینی حکومت کی بےخکنی کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر حسن روحانی نے زور دے کر کہا کہ پابندیاں ناکام ہو چکی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر حسن روحانی نے بدھ کو کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ پابندیاں ناکام ہو چکی ہیں اور اگر ہم سب متحد رہے تو بہت جلد پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ صدر حسن روحانی نے کہا کہ فریق مقابل جانتا ہے کہ اس کے پاس آئین و قانون کی پابندی اور ایٹمی سمجھوتے میں واپسی کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ صدر حسن روحانی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اس وقت پابندیوں کے خاتمے کی راہ زیادہ ہموار ہے کہا کہ ایٹمی سمجھوتے میں ملت ایران کے حقوق پوری طرح ملنے چاہیے اور ہم کسی بھی چیز کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا کہ اس وقت بیت المقدس میں صہیونیوں کے لیے سوگ کا دن ہے کیونکہ اقتصادی جنگ میں بھی وہ شکست کھا چکے ہیں جو انہوں نے امریکہ کے ذریعے ایران پر مسلط کی تھی اور ایران و علاقے کے ممالک کے مابین دوری پیدا کرنے کی کوشش کا انجام بھی ناکامی ہے۔ صدر مملکت نے یوم قدس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ جمعہ کو یوم قدس ہے اور یہ اسلامی جمہوری نظام کے لیے ایک افتخار اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت کا حصہ ہے۔ صدر حسن روحانی نے مزید کہا کہ ملت فلسطین اپنے وطن میں ضرور واپس جائے گی اور مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس مسلمانوں کو مل کر رہے گا۔ سعودی اتحاد کے فوجیوں کو معارف سیکٹر پر ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق معارف سیکٹر پر سعودی عرب کے زر خرید ایجنٹوں اور فوجیوں کے وحشیانہ حملوں کے باوجود یمنی فوج اور رضاکار فورس کے جوانوں نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی ہے اور اطلاع کے علاقے کو عبور کر کے اس شہر کے شمال مغرب میں داخل ہو گئے ہیں۔ یمن کی فوج اور رضاکار فورس شہر معارف کے شمالی علاقے المیل کی جانب بھی پیش قدمی جاری رکھے ہوئے اور اطلاۃ الحمرہ کے مشرق میں القواقب اور الحنافیر کے علاقے میں سعودی اتحاد کے حملوں کو پسپا کر دیا ہے۔ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹے جاری جنگ کے دوران یمنی فوج اور رضاکار فورس نے البلق القبلہ کے علاقے میں سعودی اتحاد کے فوجیوں اور القاعدہ کے دہشت گردوں پر اچانک حملہ کر کے انہیں بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس کارروائی میں سعودی اتحاد کے کئی محاذ فتح کر لیے گئے ہیں اور 120 سے زیادہ جارح فوجیوں کو ہلاک اور زخمی کر دیا گیا ہے۔ تیل کی دولت سے مالا مال اسٹریٹجک صوبہ معارف کو آزاد کرانے کے لیے نیا فوجی آپریشن 3 مہینے پہلے شروع ہوا ہے اور یمنی فوج شہر معارف کے قریب پہنچ گئی ہے۔ عراق کی فوج اور الحشد الشعبی نے صوبہ کرکوک میں داعش کے باقیات کے خلاف مشترکہ آپریشن انجام دیا۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق الحشد الشعبی کے 16ویں بٹالین نے عراقی فوج کے ساتھ مل کر جنوب مغربی کرکوک میں داعشی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا ہے۔ اس آپریشن میں جو الملتقی کے علاقے میں انجام پایا ہے، عراقی فوجیوں نے داعش کی ایک سرنگ کا پتہ لگایا اور ان کے ہتھیاروں کو ضبط کر لیا۔ دوسری جانب الحشد الشعبی نے صوبہ صلاح الدین کے آمرلی شہر کے مشرق میں واقع البوغنم دیہات میں داعشی دہشت گردوں کے نقل و حرکت کا جائزہ لے کر دہشت گردوں کے اڈے پر گولہ باری کی۔ عراق میں داعش کی شکست کے اعلان کے باوجود اس کے باقیات بعض علاقوں میں اب بھی موجود ہیں، جن کا صفایا کرنے کے لیے عراقی فوج اور ارشد الشعبی متعدد کاروائیاں انجام دے چکی ہے، جس کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے فرسٹ منسٹر نے برطانوی وزیر اعظم کی جانب سے ریفرنڈم کرائے جانے کی مخالفت کو چیلنج کر دیا ہے۔ اسکائی نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے اسکاٹ لینڈ کے فرسٹ منسٹر نیکولا اسٹرجن نے برطانیہ سے علیحدگی کے لیے دوبارہ ریفرنڈم کرائے جانے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریفرنڈم کا انعقاد صرف عدالت روک سکتی ہے۔ نیکولا اسٹرجن نے کہا کہ اگر وزیر اعظم ریفرنڈم کرانا چاہتے ہیں نیکولا اسٹرجن نے کہا کہ اگر وزیر اعظم ریفرنڈم رکوانا چاہتے ہیں تو انہیں قانونی راستے اختیار کرنا چاہیے۔ حکومت برطانیہ اسکاٹ لینڈ میں علیحدگی کے لیے ریفرنڈم کی مخالفت کر رہی ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے علیحدگی کے لیے پہلی بار ریفرنڈم 18 مارچ 2014 کو ہوا تھا، جس کے دوران 55% رائے دہندگان نے برطانیہ کے ساتھ رہنے کے حق میں ووٹ دیا تھا، جبکہ 45% نے علیحدگی کا مطالبہ کیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم، اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب انہیں خوش آمدید کہتے ہیں
جی, بہت شکریہ,
اور ان کی خدمت میں چلتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, غاصب حسینی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو ایک بار پھر کابینہ تشکیل دینے میں ناکام رہے ہیں. اس ناکامی کی کیا وجوہات ہیں اور اس کے غاصب حسینی حکومت کے سیاسی معاملات پر کیا اثرات مرتب ہوں گے, آپ کیا کہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اس وقت غاصب حسینی حکومت مختلف طرح کے بحرانوں میں مبتلا ہے. سیاسی بحران جس کا آپ نے بھی اشارہ کیا ایک طرف ہے, اس کے علاوہ سلامتی سیکیورٹی کا بحران ہے, اخلاقی بحران ہے, کرونا کے عنوان سے مشکلات ہیں. اس کے علاوہ خود جس انداز سے فلسطین کی موومنٹ, بالخصوص ویسٹ بینک میں, غرب اردن میں, جس انداز سے فلسطینی اس وقت بیدار ہیں اور میدان میں آئے ہیں, اس سے بھی اسرائیلیوں کو بہت زیادہ تشویش ہے. کیونکہ اگر غزہ کی طرح یہ علاقہ بھی, ویسٹ بینک بھی فعال ہو جاتا ہے اور یہاں پہ فلسطینی موومنٹ تیز ہو جاتی ہے جیسے غزہ کے اندر ہے, تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ علاقہ بھی خود اسرائیلیوں کے لیے غیر محفوظ ہو جائے گا. اور یہ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے, چونکہ ویسٹ بینک وہ سائٹ بنتی ہے فلسطین کی کہ جس پہ قبضہ کرنا یا جس کو مکمل اختیار میں رکھنا اسرائیل کی ہمیشہ خواہش رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس نے ویسٹ بینک کے اندر صہیونی بستیاں قائم کیں, وہاں پہ اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے اور بہت سارے اقدامات کیے ہیں. لیکن وہاں سے جو اب ایک انتفاضہ جو شروع ہونے والا ہے اور انشاءاللہ جلد شروع ہو, تو اس کے یقیناً جو ہے وہ اسرائیل پہ بڑے منفی اثرات پڑیں گے اور اس سے اسرائیلیوں کو ایک خوف بھی لاحق ہے. دوسرا یہ کہ پچھلے ایک دو ہفتوں میں جس انداز سے مسلسل اسرائیل کا دفاعی نظام ناکام ہوا اور جس انداز سے گنبد آہنی, جس کو اپنے دفاع کے لیے ایک بڑی مضبوط لائن سمجھتے تھے, وہ لائن تقریباً جو ہے وہ ناکام رہی, اور خود غزہ سے پھینکے گئے 36 میں سے جو ہے وہ صرف 6 میزائل جو ہے وہ ٹام جو وہ گنبد تھا وہ روکنے میں کامیاب ہوا. اسی طرح شام سے جو میزائل داغا گیا وہ خود اسرائیل کے انتہائی حساس جو تنصیبات ہیں ان کے قریب, ڈیمونا کے قریب جا کے وہ بلاسٹ ہوا. اسی طرح ان کے مختلف ہتھیار بنانے والے جو بڑے حساس کارخانے ہیں ان کے اندر آگ لگی ہے, اور بھی ایک دو ریفائنروں کے اندر جو آگ لگنے کی جو خبریں عام ہوئی ہیں, اور اس سے ایک عجیب سا خوف طاری ہے اس وقت جو ہے وہ اسرائیلیوں کے اوپر کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا, ہمارا دفاعی نظام جو ہے وہ بالکل ناکارہ اور ناکام ہو چکا. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے جو سوال تھا اس کے ساتھ ساتھ سیاسی مسائل بھی اس وقت جو ہیں وہ بری طرح ان کو اپنے لپیٹ ملی ہوئے ہیں. 4 دفعہ انتخابات ہو چکے ہیں اور چاروں مرتبہ کوئی پارٹی بھی واضح اکثریت نہیں لے سکی کہ جس کی بنیاد پہ وہ کابینہ تشکیل پائے. تھوڑا سا میں اپنے سامعین کے لیے عرض کروں کہ غاصب حسینی حکومت کی جو ایک پارلیمنٹ, نام نہاد پارلیمنٹ ہے, غاصب پارلیمنٹ ہے, اس کی 120 نشستیں ہیں, اور ان میں سے جیتنے والوں کے لیے, یعنی جو چاہے کہ وہ کابینہ بنا لے اور وزیر اعظم بن سکے, اس کو 61 جو ہے وہ سیٹیں اس کے پاس ہونی چاہیے 120 میں سے. نیتن یاہو جو اپنے آپ کو سب سے بڑا کینڈیڈیٹ سمجھتا تھا پچھلے 3-4 الیکشن میں, وہ اس الیکشن میں بھی اپنے تمام تر اتحادیوں کو ملا کے ابھی تک صرف 52 جو ہے وہ سیٹیں وہ ایک لحاظ سے اپنا اتحاد بنا چکے, ابھی بھی اس کو 9 سیٹوں کی ضرورت ہے. اب وہ 9 سیٹیں کہاں سے لے؟ ابھی تک تو آخری مہلت جو 28 دن کی, الیکشن کے بعد سے لے کے اس کو 28 دن کی مہلت دی گئی تھی کہ تم 28 دن کے اندر دوسری پارٹیوں سے بات کرو, الائنس بناؤ اور ان کو اپنی کیبنٹ میں شامل کرو جیسے بھی ہو, تاکہ تمہاری پارلیمنٹ کے اندر 61 سیٹیں بن جائیں. لیکن ابھی تک جو صورتحال ہے کہ وہ 61 سیٹیں جو ہیں اس سے نہیں بن پا رہی. ایک تو یہ ہے کہ نیتن یاہو اس وقت کوئی مقبول یا پاپولر لیڈر نہیں ہے اسرائیل کے اندر. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مسلسل 12 سال سے یہ وزیر اعظم بن کے بیٹھا ہوا ہے, اور اس سے جو ایک تاثر جا رہا ہے کہ یہ ایک ڈکٹیٹر ہے اور یہ ہمیشہ جو ہے وہ اس میں اقتدار میں رہنا چاہتا ہے, اور اس لیے جو عام ووٹر ہے اس کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن جو انتہا پسند ووٹر ہے وہ نیتن یاہو کے ساتھ کھڑا ہے, اور نیتن یاہو اس کو جو آپ صہیونی جو مذہبی دھڑا ہے, جو انتہا پسند دھڑا ہے, وہ ہمیشہ جو ہے وہ نیتن یاہو کا ساتھ دیتا رہا ہے اور اب بھی جو ہے وہ اس کا ساتھ دے رہا ہے. لیکن نیتن یاہو ایک طرف وہ مذہبی اور انتہا پسندوں کے ساتھ ہے, دوسرے اس کی حالت یہ ہے کہ وہ ایسے بدعنوانی کے کیسز میں باقاعدہ اس وقت عدالت کے اندر اس کے خلاف کیسز دائر ہیں کہ جس کے بارے میں ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ وزیراعظم منتخب نہ ہوا اور اس کو وزیراعظم ہونے کی وجہ سے استثناء نہ ملا تو یہ دوسرے دن جو ہے وہ جیل میں ہوگا اور اس کی آئندہ زندگی جیل میں یہ گل سڑ کے مرے گا. یعنی اس کے اوپر اور اس کی اہلیہ کے اوپر جس انداز کے جو بدعنوانی کے کیسز ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں کہ جو اس کو ہر صورت میں سے جیل کی ہوا کھانی پڑے گی. اور اب اس کے بارے میں اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تو اب یہ کہتا ہے کہ یا تخت یا تختہ, یعنی اگر میں وزیراعظم نہ بنا تو میرے لیے پھر تختہ ہوگا, یعنی مجھے تخت چاہیے ہر صورت میں کہ میں ہر صورت میں وزیراعظم بنوں. لیکن صورتحال بالکل اس کے حق میں نہیں ہے, چار الیکشن ہو چکے ہیں, آخری مہلت بھی اس کو دے دی گئی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ ابھی تک جو مطلوبہ سیٹیں ہیں وہ حاصل نہیں کر سکے. اب کیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو وہاں کا ہے اس کے پاس دو طرح کے اختیار ہیں, یا تو یہ ہے کہ وہ ان کو مزید مہلت دے دے, اور ان کے آئین کے اندر یہ گنجائش موجود ہے کہ جو الیکشن کمیشن کا جو سسٹم ہے وہ دو ہفتے مزید مہلت دے سکتا ہے کہ اگر نیتنیاہو کو دو ہفتے کی مہلت اور مل جائے تو وہ پھر ممکن ہے کوشش کرے. لیکن چار مسلسل الیکشن میں ناکامی کے بعد اور حالیہ 28 دنوں کے اس مہلت کے بعد وہ چونکہ متعلقہ افراد اکٹھے نہیں کر سکا, تو وہاں کا جو میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے اب اس کو موقع نہیں دے گا, بلکہ اب یہ امکان ہے کہ ایک اور وہاں پہ یائر لیپٹ کے نام سے ایک سیاسی جماعت کا ایک سربراہ ہے جو اعتدال پسند سمجھے جاتے ہیں وہاں کے اسرائیل کے حلقوں میں, تو یہ امکان ہے کہ الیکشن کمیشن اس کو جو ہے وہ پیشکش کر دے کہ بھی تم جاؤ اور جا کر جو ہے وہ اپنے لوگ اکٹھے کرو, ووٹر اکٹھے کرو اور 61 کا ہدف پورا کر کے اور پھر کابینہ تشکیل دو. اب یہ دیکھیں کہ یائر لیپٹ اور نیتنیاہو کا اس وقت میں سمجھتا ہوں ایک لحاظ سے مقابلہ بھی ہے. اب اس کے درمیان میں ایک حزب ہے حزب یمینہ کے نام سے جس کے پاس 7 سیٹیں ہیں, یعنی اگر یائر لیپٹ ان کو جذب کر لیتا ہے اپنی طرف لے کے آ جاتا ہے تو پھر تو ایک امکان ہے کہ اگلا وزیراعظم یائر لیپٹ بن جائے. اور وہاں پہ کچھ عربوں کی بھی جو عربوں کے نام پہ وہاں پہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں ان کی بھی کچھ سیٹیں ہیں, وہ اگر نیتنیاہو لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو نیتنیاہو کے پرائم منسٹر بننے کے چانسز ہیں. لیکن عرب جو ہیں ان عربوں کے بارے میں جو نیتنیاہو کی پارٹی ہے یعنی جو انتہا پسند پارٹی ہے جو مذہبی انتہا پسند ہے وہ عربوں کو پسند نہیں کرتے, یعنی وہ کبھی بھی نیتنیاہو کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ عربوں کے ساتھ اتحاد کرے. وہ عرب سے مراد وہ جو وہاں پہ عرب نمائندگان کامیاب ہوئے. تو اس تناظر میں لگتا ہے کہ یہ کھینچا تانی رہے گی اور مشکلات بڑھیں گی. اب اگر لیپٹ آ جاتا ہے تو پھر تو وہ کوئی صورتحال بن سکتی ہے, لیکن نیتنیاہو اس وقت پورا زور لگا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ وزیر اعظم بن جائے تاکہ اس کو استثناء حاصل ہو جائے. عدالتی استثناء جب اس کو حاصل ہوگا تو وزیر اعظم کی صورت میں ہی ہو سکتا ہے, ورنہ اس کو جیل جانا پڑے گا. لہذا اس وقت جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ یوم القدس قریب آ رہا ہے, فلسطینیوں کے جو ہیں وہ احساسات و جذبات بھی زیادہ ہو رہے ہیں, وہاں پہ اسرائیل کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو سیکیورٹی کے لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے, اخلاقی لحاظ سے بہت سارا ان کا بحران جو ہے ان کو اپنی گھیرے میں لے چکا ہے. اور انہوں نے دنیا بھر سے یہودیوں اور صہیونیوں کو بلایا تھا کہ اسرائیل تمہارے لیے ایک جنت ہوگی, ایک بہشت موعود کے نام سے انہوں نے اصطلاح لائی تھی کہ ایک بہشت موعود ہے, اس میں آئیں گے آپ اپنے تمام تر جو ہے وہ مذہبی اور ان کے ساتھ رہیں گے, پرسکون ہوں گے, دنیا کی بہترین سرزمین ہوگی. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ وہ نہ تو شام کے حملے کو روک سکتے ہیں, نہ غزہ سے آنے والے میزائلوں کو روک سکتے ہیں, ادھر سے حزب اللہ ان کے سر پہ بیٹھی ہے, ادھر سے حماس کے اندر جو تحرک ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے, جہاد اسلامی والے خود فعال ہیں. تو اس وقت وہ اسرائیلی کے جن کو بڑے سبز باغ دکھا کے لایا گیا تھا وہ اب پھر واپس اپنے اپنے ملکوں میں جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں, اور اگر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو غاصب سنی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ دھچکا ہوگا.
جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں اور آتے ہیں سامعین کی طرف. جی ہاں سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا سیاسی تبصرہ۔ عالمی روز قدس جوں جوں نزدیک آ رہا ہے، غاصب صہیونی حکومت کی طرف سے مظلوم فلسطینیوں کے خلاف مظالم میں اضافہ ہو رہا ہے، دوسری طرف فلسطینی گروہوں کے جوش و جذبے میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی تناظر میں فلسطینی استقامتی گروہوں نے اعلان کیا ہے کہ اس سال عالمی یوم قدس کو صہیونیوں کے خلاف انقلاب و انتفاضہ کا دن ہونا چاہیے۔ عالمی یوم قدس کے موقع پر فلسطین کے استقامتی گروہوں نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ عالمی یوم قدس کو صہیونیوں کے خلاف یوم جہاد و انتفاضہ کے طور پر منایا جانا چاہیے۔ فلسطین کے استقامتی گروہوں کے بیان میں آیا ہے کہ ہم غرب اردن، بیت المقدس اور 1948 کے مقبوضہ علاقوں کے فلسطینیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بیت المقدس کے شیخ جراح محلے کے باشندوں کی حمایت کریں اور صہیونی دشمنوں کو بھی اس محلے میں کسی بھی طرح کی حماقت کے نتائج کی بابت خبردار کرتے رہیں۔ فلسطینی استقامتی گروہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ بیت المقدس میں غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ ہماری جنگ تشخص اور بقا کی جنگ ہے، اور بیت المقدس مسلم امہ کا اصلی مسئلہ غاصب صہیونی حکومت کے خلاف جنگ کا محور اور فلسطین کا دائمی دارالحکومت ہے، اور فلسطین میں غاصبوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ استقامتی گروہوں کے بیان میں کہا گیا ہے کہ آزادی فلسطین کے لیے بہترین اور نزدیک ترین راستہ مسلح جد و جہد اور ان سازشوں کا مقابلہ کرنا ہے جن کے ذریعے فلسطینی کاس کو نابود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ خود شریف ہمیشہ سے عربی و اسلامی رہا ہے اور رہے گا، اور خود شریف ہی مسلم امہ کا اصلی موضوع غاصب صہیونیوں کے خلاف جد و جہد کا محور ہے، اور فلسطین میں غاصبوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ فلسطینی استقامتی گروہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ خود میں غاصبوں کے خلاف ہماری جنگ تشخص اور موجودیت کی جنگ ہے، اور سینچری ڈیل، زمینوں کا انضمام، غاصبانہ قبضہ اور روابط کو معمول پر لانے کی کوششیں دم توڑ رہی ہیں، اور فتح و کامیابی مسلم امہ کا مقدر اور یقینی ہے۔ دریاسنا تحریک حماس کے فوجی بازو عز الدین قسام بریگیڈ کے کمانڈر نے صہیونی حکومت کو بیت المقدس کے شیخ جراح محلے میں مظالم و جرائم کا سلسلہ جاری رکھنے کی بابت انتباہ دیا ہے۔ محمد الزیف نے بدھ کی صبح کہا کہ استقامتی کمانڈر قسام بریگیڈ بیت المقدس اور شیخ جراح محلے میں ہونے والے واقعات کا نہایت قریب سے جائزہ لے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس محلے میں یہاں کے باشندوں کے خلاف جرائم کا سلسلہ جاری رہا تو استقامت خاموش نہیں بیٹھے گی اور دشمن کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ محمد الزیف نے مزید کہا کہ یہ آخری انتباہ ہے۔ صہیونی حکومت گزشتہ کئی دنوں سے شہر بیت المقدس میں واقع شہر جراح محلے کے باشندوں سے ان کے گھروں کو خالی کرانے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ صہیونیوں کے اس اقدام کے نتیجے میں اس محلے کے ہزاروں باشندے بے گھر اور دربدر ہو جائیں گے۔ صہیونی حکومت کی جانب سے فلسطینیوں کو اپنے گھروں کو خالی کر دینے کے حکم کے بعد سے شیخ جراح محلے کے عوام گزشتہ کئی دن سے دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں، جسے صہیونی حکومت کچلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آج کا دور ایسا دور ہے جس میں بیت المقدس کے مسلمان فلسطینی باشندوں نے اپنے گوشت اور خون کو مسجد الاقصی کے دروازوں کی ڈھال بنا رکھا ہے۔ آج مظلوم فلسطینی قوم دوسروں کے جھوٹے وعدوں کو فریب اور دھوکے میں آنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ ساز باز کرنے والے عرب حکمران سب سے زیادہ قدس شریف میں رونما ہونے والے واقعات سے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ وہ خود سے پوچھ رہے ہیں کہ ان ڈٹے ہوئے بہادر فلسطینیوں کی ہمت کیسے توڑ سکتے ہیں۔ وہ فلسطینی جنہوں نے ان کی غداری اور ساز باز کو ذرا برابر اہمیت نہیں دی، بالکل ایسے ہی جیسے غاصب صہیونی فوجیوں کی فائرنگ کے لیے تیار بندوقوں نے فلسطینیوں کے پختہ عزم و ارادے میں ذرہ برابر خلل ایجاد نہیں کیا۔ غزہ میں اسلامی مزاحمت کی تنظیم حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ نے غاصب صہیونی رجیم کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے خود شریف کے خلاف دشمنانہ اقدامات جاری رکھے تو ہم اسے چین اور سکون سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ اسماعیل ہنیہ نے فلسطینیوں اور صہیونیوں کے درمیان جاری تنازع کو خود شریف کے تشخص کی جنگ قرار دیا۔ امسال بھی دنیا بھر میں یوم القدس کرونا وائرس کی مشکلات کے باوجود طبی ہدایات کی روشنی میں منایا جائے گا اور مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا جائے گا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔